پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے اور انسان کو اس کی سعادت تک پہنچانے کے لیے دین مبین کا ایک سلسلہ ارسال فرمایا، اور یہ تمام ادیان انسانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کی روشنی میں اپنے وجود کے کمالات کو حاصل کریں، اپنے اندر جو صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں انہیں بروئے کار لائیں، اور جو بہترین مقام سعادت حاصل کیا جا سکتا ہے اس پر فائز ہو جائیں۔ لیکن اسی دین دینے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے مختلف کتابوں کے اندر، مختلف ٹیکسٹ اور متون کے اندر اس بات کا بھی اعلان فرمایا ہے کہ تمام انسان اس دین کو سمجھنے کے معاملے میں، اس دین پر عمل کرنے کے معاملے میں یکساں قرار نہیں پائیں گے۔ تو قرآن کریم نے کہیں ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ جب بھی ہم دین لے کر آتے ہیں سب مان لیتے ہیں، سب اس کو سمجھ لیتے ہیں، ایک مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ ہم جب بھی دین بھیجتے ہیں کچھ لوگ یقیناً اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جیسا کہ عرض ہوا، فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بہت کم بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو شاکر کہلائیں۔ تو انسانوں کے اندر درجات کو دین سمجھنے کے اعتبار سے، دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے پروردگار عالم نے خود قبول فرمایا ہے۔ اب یہ ہے کہ درجات کی بنیاد کیا ہے، کس انسان کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ زیادہ کمال پر فائز ہے، اور کس انسان کو ہم یہ کہیں گے کہ کم کمال پر فائز ہے۔ کمال کا ایک معیار ہونا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے دنیاوی اعتبار سے کہ جیسا کہ مغربی ممالک کے اندر ہوا کرتا ہے کہ جو زیادہ ٹیکس پے کر رہا ہے اس کو زیادہ طاقتور شہریت ملے گی، اس کی سٹیزن شپ رائٹ جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے۔ تو پروردگار عالم کے کسی بھی قانون کے اندر، حتیٰ وہ جو منحرف ادیان ہیں ان کے اندر بھی دولت کبھی معیار نہیں رہی ہے۔ ہاں عملاً دولت کے پجاری بن جاتے ہیں، لیکن معیار لکھنے کے عنوان سے دولت کے معیار کو لکھا کوئی نہیں کرتا، چاہے منحرف ہی کیوں نہ ہو جائے۔ نہ پروردگار عالم کے ہاں معیار یہ رہتا ہے کہ اندر زیادہ مشہور ہو گیا وہ زیادہ کمال پر فائز ہو گیا، تو یہ بھی کوئی معیار نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے بہت سارے انبیاء کو اتنا مخفی رکھا کہ ان کے نام ہمیں بھی نہیں پتا، بلکہ اکثر انبیاء مخفی رہ گئے۔ آپ تصور فرمائیے 1,24,000 انبیاء میں آپ کبھی 70 انبیاء کے نام نہیں گنوا پائیں گے۔ تو جو بمشکل ہمارے پاس نام ہیں وہ 50 تک بھی نہیں پہنچ پا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہرت کو بھی معیار نہیں رکھا۔ اور کیا کیا چیزیں ہم دنیا کے اندر سوچتے ہیں کمال اور کمال کے معیار کے اعتبار سے، تو پروردگار عالم نے کسی بھی ایسی چیز کو کمال یا کمال کے معیار کو قرار نہیں دیا۔ اس نے جو چیز قرار دی ان میں سر فہرست معرفت ہے۔ کہا جو جتنی معرفت رکھے گا اتنا کمال کے اوپر فائز ہو جائے گا۔ لہذا ہدف خلقت بھی معرفت قرار دیا، کہ وہ جو فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ وہ عبادت کریں۔ ائمہ اثار علیہ السلام نے روایات کے اندر فرمایا ای لیعرفون، ہم نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ وہ معرفت حاصل کریں، عرفان حاصل کریں، پروردگار عالم کی شناخت حاصل کریں۔ اب یہاں سے ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ اگر کمال کا معیار عرفان ہے، معرفت ہے، تو معرفت کتنے راستوں سے حاصل ہو سکتی ہے، اور کون سا راستہ وہ راستہ ہے جو عمومی ترین راستہ ہے۔ تو ہمارے دانش میں، ہم اپنے خیال میں جب سوچتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر دین نے بہرحال معرفت کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بتایا ہے۔ ایک بہت مناسب بحث ہے جو یہاں پر کبھی آپ نے نہیں سنی ہوگی، کوئی کرتا بھی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہر دین کو خالق کی ضرورت ہے۔ بھائی ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں خالق کو ثابت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ تو خالق کو ثابت کرنا ہے۔ کل ہم نے کوشش کی، کیا عیسائیت کو خالق ثابت نہیں کرنا؟ عیسائیت کو بھی تو خالق ثابت کرنا ہے۔ آپ یہ کہیں گے بھائی وہ تو مباحد نہیں ہے، وہ تثلیث کے قائل ہیں، تین خداؤں کے ماننے والے ہیں، تین خداؤں کا ماننے والا ہو یا نہ ہو خالق تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ یہودیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ، کہ آپ کہیں گے کہ قرآن کریم نے کہا ہے بقولۃ الیہود عزیز ابن اللہ، یہود یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیز اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ بھی کہیں پہلے خالق تو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو ایک بہت اہم ڈسکشن یہ ہے کہ مختلف ادیان میں خالق کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کیا دیے جاتے ہیں، اور من جملہ بہت اچھے چند کام کے جو انقلاب ایران کے بعد انجام پائے، ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ ایرانی حکومت نے تمام ادیان کے مراکز سے کانٹیکٹ کیا اور ان سے یہ کہا کہ بھائی کچھ پرابلمز ایسی ہیں دنیا کے اندر جو ہم تینوں کو مشترکہ طور پہ درپیش ہیں، ہم مسلمانوں کو بھی، آپ ویٹیکن میں رہنے والے عیسائیوں کو بھی، اور آپ یہودی ربیز کو بھی، تینوں کو درپیش ہیں۔ وہ کیا پرابلم ہے؟ پہلا مسئلہ یہی، خالق تو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو جمع کیا ان کے اسکالرز کو اور کہا کہ بھائی تینوں ادیان کے لوگ جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی دلائل، اپنی اپنی دلیلیں لوگوں کے سامنے اس حد میں لے کے آئیں کہ دنیا کے اوقلا ہماری دلیلوں کو قبول کریں۔ تو بہت اچھا ایک ڈسکشن اس بارے میں ہوا کہ بھائی عیسائی خالق کو کس طرح ثابت کرتے ہیں، یہودی خالق کو کس طرح ثابت کرتے ہیں۔ اچھا، خالق ثابت ہونے کے بعد اب ذرا سی حساس جگہ، نبی ثابت کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تینوں نے نبی ثابت کرنا ہے، عیسائیوں کو بھی نبی تو ثابت کرنا پڑے گا، یہودیوں کو بھی نبی ثابت کرنا پڑے گا، ہمیں بھی نبی ثابت کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ ہوگا کہ ہم نبی تینوں کو ثابت کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، حضرت عیسیٰ بھی نبی تھے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور تمام انبیاء پر افضل۔ عیسائی کیا کہے گا؟ کہے گا ہاں حضرت موسیٰ نبی تھے اور حضرت عیسیٰ بھی نبی تھے۔ اور آج کے عیسائی یہ کہتے ہیں یہی آخر الزمان ہے۔ آج کے عیسائی، ہماری گفتگو رہتی ہے کچھ عیسائیوں سے، ہم نے ایک جگہ پہلے بھی عرض کیا تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو حضرت عیسیٰ تھے وہی آخری نبی تھے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ جو حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، کیا وہ نبی ثابت نہیں کریں گے انہیں؟ وہ بھی تو نبی ثابت کریں گے۔ تو تینوں ادیان کے اندر ایک مشترکہ گفتگو یہ بھی ہوتی ہے کہ بھائی تینوں اپنے اپنے نبی ثابت کرنے کے لیے کیا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت وسیع گفتگو ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر دوسرے کی کسی رائے کو تحمل کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، تو کوئی اس بحث کے اندر پڑتا بھی نہیں ہے کہ بھائی دوسرے ادیان میں کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال ہم اسلام کی طرف واپس آتے ہیں۔ اسلام میں خالق کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے ایک طریقہ کار عرض کیا آپ کی خدمت میں، کیا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ تو ہمیں پروردگار عالم کی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ دو راستے اور بھی ہیں۔ لہذا فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہم مسئولا۔ خدا نہ کرے آئے کریمہ میں نے غلط نہ پڑھی ہو، تو فرمایا کہ کان، آنکھ، سمع استعمال ہوتا ہے سننے کی صلاحیت کے لیے، بصر استعمال ہوتا ہے آنکھ کے لیے، فؤاد استعمال ہوتا ہے قلب کے لیے، دل کے لیے نہیں، قلب کے لیے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ تین راستے ہیں تمہارے پاس، سنو، دیکھو اور دل کی راہ سے کچھ درک کر لو۔ تو ہم ان تین راستوں کو قرار دیتے ہیں کہ ایک راستہ عقل کا راستہ ہے، عقل کا ایک راستہ، جیسے کہ ہم نے پچھلی مجلس کے اندر عقلی دلائل کی بنیاد پر خدا کو عرض کیا کس طرح ثابت ہوگا خالق۔ ایک راستہ قلب کا راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اتنی نورانیت بنا لے اپنے اندر کہ وہ خداوند متعال کے حقائق کا مشاہدہ کرنے لگے۔ خود خدا کا مشاہدہ تو کوئی نہیں کرے گا کہ وہ ذات لن ترانی کے دائرے میں ہے، کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن کچھ حقائق کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اور تیسرا ایک اور راستہ ہے، وہ یہ کہ براہ راست کوئی علم پروردگار عالم کسی مخلوق کے اوپر ڈال دے، جس کو آپ وحی تعبیر کریں یا علم لدنی تعبیر کر لیجئے۔ تو تین راستے ہیں۔ اچھا، ان تین راستوں میں ایک ہو گیا عقل، ایک قلب کہ انسان مشاہدہ کرے، جس کو ہم عرفان بھی تعبیر کرتے ہیں، اور ایک راستہ ہو گیا کہ خدا کی کوئی خاص ہدایت آ جائے۔ عام انسان کون سے راستے پر چل سکتے ہیں؟ ظاہر خاص ہدایت تو عام انسان کے اوپر نہیں آ رہی، وحی اور علم لدنی اس کا چیپٹر بہت بہت ہی لمیٹڈ ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ کوئی نبوت کے درجے پر فائز ہو، اور وہ بھی خود سے فائز نہیں ہو سکتا، یہ کوئی حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے بلکہ عطائے محض ہے، پروردگار عطا کرے تو ہوگا۔ تو کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک اسکول ہے جس کو آپ گزار لیجئے سلیبس تو پھر آپ اس درجے پر فائز ہو جائیں. تو یہ تو بالکل ہی لمیٹڈ چیپٹر ہو گیا کہ ہدایت خاصہ آئے وحی کی صورت میں یا علم لدنی کی صورت میں. البتہ اس کی ایک نازل صورت بنتی ہے. نازل صورت کیا بنتی ہے؟ جس کو ہم الہام تعبیر کرتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی سوتے میں کسی حقیقت کو جان لے, تو یہ بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک خاص علم ہے, لیکن یہ کیا ہے کہ یہ وحی نہیں ہے, اس کو ہم کہتے ہیں الہام ہو گیا. اب یہ الہام عام آدمی پر بھی ہو سکتا ہے, وہ کیسے؟ اور گرائیے اس کو تو بنتا ہے خواب, سچا خواب. بس وہ ہدایت خاصہ اگر انتہائی خواص کے لیے ہو تو وحی ہے, علم لدنی ہے. اگر ذرا سی نازلہ صورت ہو تو الہام ہے, اور گری ہوئی صورت ہو تو وہ سچا خواب ہے جو عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے, لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے. ان میں سے کوئی اپنے اختیار میں نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج کی رات میں سچا خواب دیکھوں گا, کل جھوٹا بھی ہو جائے تو ہو جائے لیکن آج سچا ہوگا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دعائیں بھی اگر اس سلسلے میں کوئی ہیں تو وہ صرف احتمال کو بڑھانے کی حد میں ہے, یقینی کرنے کی حد میں کوئی نہیں ہے. لہذا کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ خواب حجت ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہوں گا. بہرحال یہ راستہ بہت محدود راستہ اور اپنے اختیار میں بھی نہیں. قلب کا راستہ ایک اور راستہ ہے, وہ یہ کہ آپ اپنے اندر نورانیت لائیے, پاکیزگی لائیے, تو کچھ حقائق کا مشاہدہ کر لیں گے. کچھ حقائق مشاہدہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کیا حقائق ہوتے ہیں؟ اب اگر وہ حقائق ہمیں پتہ ہوں تو اس کا مطلب ہے ہم مشاہدہ کر چکے ہیں, تو ہمیں پتہ نہیں ہے. جنہوں نے مشاہدہ کیا ہے انہوں نے کچھ چیزیں بتا دی ہیں, وہ ہمیں پتہ ہیں. صحیح ہے؟ بس ہم نے مشاہدہ نہیں کیا, لیکن کیا ہوا کہ جنہوں نے مشاہدہ کیا انہوں نے کچھ چیزیں لکھ ڈالی. اب جو لکھ دیں تو ہمیں بھی پتہ چل گئیں. وہ کیا ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں فرشتوں کو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. فرشتے قابل مشاہدہ ہیں. عام انسان بھی اگر پاکیزگی کے خاص مرحلے پر فائز ہو جائے تو فرشتوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے. اس کے بعد یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک اور وجود کی نوع ہے جو انسانوں اور فرشتوں کے درمیان ہے, جن بھی نہیں ہے, جس کو یہ لوگ مثال تعبیر کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک وجود مثال کا بھی ہوتا ہے, اس کو بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. ظاہر اجنہ وغیرہ یہ تو آسانی سے مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں, لیکن آیا یہ راستہ بھی عمومی راستہ ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ راستہ بھی عمومی راستہ نہیں ہے, بہت خاص راستہ ہے. بہت مہارتیں چاہیے, بہت ریاضتیں چاہیے ہیں. اللہ دینے والا ہے, کسی کو مل جائے تو مل جائے, لیکن ہر آدمی کے لیے قابل حصول نہیں ہے. تو جو عمومی ترین راستہ بچتا ہے ہمارے پاس وہ عقل کا راستہ ہے, کہ عقل کے ذریعے سے ہم دلیل دیں اور دلیل کے ذریعے سے اپنے پروردگار کی شناخت کو حاصل کریں. اور اس عقل کو کارآمد بنانے کے لیے اللہ نے کائنات کو خلق کیا, کہا اس کائنات کو دیکھو, اس کے ذریعے سے اپنی عقل استعمال کرو, اور اگر تم اس کائنات میں غور و فکر کرو تو میں تمہیں کہیں نہ کہیں پہنچا دوں گا. تو فرماتا ہے من جا ہدا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں جہاد کرے گا, کوشش کرے گا, ہم یقیناً 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 اسے ہدایت دیں گے. اور من جا بالحسنت فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی انجام دے گا تو 10 نیکیاں ہم دیں گے. یعنی فرماتا ہے اگر تم میری شناخت میں ایک قدم بڑھاؤ گے تو 10 قدم میں تمہیں اور آگے بڑھا دوں گا, اگر تم نے خلوص نیت سے اس کام کو انجام دیا. تو عقل ایک مناسب راستے کے طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے معرفت کے کچھ ابواب حاصل کر سکتا ہے. عقل کس چیز میں غور کرے؟ ایک ٹاپک تو میں نے آپ سے عرض کر دیا, کائنات میں غور کرے, وجود انسانی پہ غور کرے. سب سے اچھی چیز غور کرنے کے لیے خدا نے کون سی بتائی ہے؟ کل ہم نے عرض کیا تھا چہرے کے اوپر غور کرے تو خدا نظر آنے لگے گا. کائنات پہ غور کرے تو آیت الہی ہے. سب سے اچھی چیز کون سی ہے کہ اگر اس پہ غور کرے تو سیدھا خدا تک پہنچ سکتا ہے؟ تو نبی اکرم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. تو اب خدا کی ایک عجیب حکمت ہے کہ چہرے کو دیکھنے کے لیے شاید آنکھوں کی ضرورت پڑ جائے, تو اندھا یہ کہے کہ خدایا میں کیا دیکھتا کہ تجھے پہچانتا. کائنات کو دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے آنکھوں اور کان کی ضرورت پڑے تو شاید کوئی کہے کہ خدایا میرے پاس نہ سماعت تھی نہ بصارت تھی, لیکن نفس کو دیکھنے کے لیے کسی چیز کی سوائے عقل کے کوئی ضرورت نہیں ہے. بڑا خوبصورت راستہ اللہ نے رکھا. اچھا اگر آپ کسی اور چیز کو پڑھنا چاہیں تو آپ کے لیے سوال ہوگا کہ اے خدایا کتاب ہوتی تو پڑھتا, اور کتاب کے تو پیسے ہی نہیں تھے. تو اس نے کہا کہ میں تمہارے اندر ایک ایسی کتاب چھوڑوں گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی, اور اگر اس کو پڑھ لو تم میرے تک پہنچاؤ گے, رسائی حاصل کر لو گے, کوئی مشکل کام نہیں. صرف اپنے نفس پہ غور کرو تو تم خود بخود ہدایت پا جاؤ گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.